يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے جس مقصد کو تکمیل کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے انسان کو زندگی عطا کی ہے، وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے تقوی ضروری ہے. یعنی تقوی کے بغیر انسان اپنے مقصد حیات تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو تو زندگی عبث ہے، بے مقصد ہے اور بے فائدہ ہے. یعنی وہ شخص جو تقوی، جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، وہ شخص محروم ہے. محروم کس بات سے ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. قرآن نے جن پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، قرآن نے ان کو مرحوم سے تعبیر کیا ہے. مرحوم وہ شخص جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو، مرحوم اس کو کہتے ہیں. اور مرحوم کے مقابلے میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ملعون کیا ہے. مرحوم وہ شخص جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو، اور ملعون وہ شخص جس سے اللہ کی رحمت روک لی گئی ہو، اس کو ملعون کہا گیا ہے. یعنی یہ دو تعبیریں خود قرآن مجید کی تعبیر ہیں، مرحوم اور ملعون. مرحوم کون شخص ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، مرحوم ہے وہ شخص. اور ملعون وہ شخص ہے جس سے اللہ کی رحمت روک لی گئی ہے. اللہ کی طرف سے انسان کو جو رحمت ملتی ہے اس کا دائرہ کافی وسیع ہے. دیکھیں، اللہ کے جو نام خود قرآن مجید میں اور روایتوں میں اور دعاؤں میں آئے ہیں، راحم، رحیم، رحمان، یعنی رحمت عطا کرنے والا. اور مرحوم وہ ہے، رحمت دینے والی ذات خداوند عالم کی ہے، رحمت عطا کرنے والی ذات خداوند. چونکہ یہ مہینہ رحمت للعالمین سے منسوب ہے، اسی لیے رحمت کی گفتگو کا انتخاب کیا ہے کہ رحمت کس کو کہتے ہیں آخر، اور رحمت کے بالمقابل کیا چیز ہے. اور انسان رحمت کا سزاوار کب قرار پاتا ہے؟ کب اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ راحم ہے، رحم کرنے والا، رحیم، رحمان، یعنی وہ ذات ہے جس سے رحمت عطا ہوتی ہے، جو رحمت عطا کرتا ہے، جو رحمت نازل فرماتا ہے. جس پر رحمت نازل فرما دے وہ مرحوم ہے. رحمت نازل فرمانے والی ذات رحیم، راحم، رحمان ہے. رحیم اور رحمان جیسا کہ ہر سورے کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ خداوند عالم کے اسماء رحیم اور رحمان منسلک ہے. کہتے ہیں کہ رحیم جو ہے وہ رحمت خاص خداوند عالم ہے اور رحمان جو ہے وہ رحمت عام. بہرکیف ایک بات جو مسلم ہے وہ یہ کہ رحمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی رحمت وسیع ہے, اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے, اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم کیا ہے, رازق ہے. سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں نا, واللہ خیر الرازقین, خداوند عالم بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اللہ رازق ہے, مخلوق مرزوق ہے, مخلوق مرزوق ہے یعنی رزق لینے والی, رزق دینے والی ذات خداوند عالم کی ہے اور رزق لینے والے مخلوق ہیں. اسی طرح رحمت دینے والی ذات اللہ کی ہے, رحمت لینے والے مرحوم ہیں. معمولاً ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں کوئی اپنے آپ کو مرحوم کہلانا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے پاس مرحوم سے مراد میت کو لیتے ہیں. فلاں صاحب مرحوم ہو گئے, مرحوم ہو گئے یعنی مردہ ہو گئے, مر گئے, انتقال ہو گیا ان کا, تو کوئی جلدی اپنے آپ کو مرحوم کہلانا پسند نہیں کرتا. جبکہ مرحوم کیا ہے, مرحوم وہ شخص ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے, جس پر اللہ کی رحمت ہے وہ مرحوم ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اگر کوئی ہم کو مرحوم بھی کہے تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے, یعنی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی ہم کو زندگی میں بھی مرحوم کہہ رہا ہے تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہے. ہاں ناراض ہونے والی بات اس وقت ہے جب کوئی ہم کو ملعون کہہ دے, یعنی ملعون یعنی وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے, وہ جس سے اللہ کی رحمت روک لی گئی ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں اکثر معصومین کی جو حدیثیں ہیں ان کا آغاز یہیں سے, رحم اللہ, اللہ رحم کرے فلاں شخص پر. جیسا کہ خود عزاداری کے حوالے سے جو روایت موجود ہے, رحم اللہ ہو عبدن من احیا امرنا, اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, احیاء امر, ائمہ کا امر کیا ہے اور اس کو زندہ کرنا کیا ہے. ائمہ نے کئی لوگوں پر, اسی طرح قرآن مجید نے وہ طبقے بیان کرے بیان کیے ہیں کہ کن کن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور کون لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. یہ طبقے خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئے ہیں, وہ طبقے جن پر اللہ کی رحمت ہے اور وہ طبقے جن پر اللہ کی رحمت روک لی گئی ہے. تو جہاں پر اللہ کی رحمت کی بات آتی ہے وہاں کہتے ہیں رحم اللہ, اللہ رحم کرے, اللہ رحمت نازل فرمائے, اور جہاں پر رحمت سے محرومی کی بات آتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں لعن اللہ, لعن اللہ فلانن, اللہ فلان شخص پر لعنت کرے. لعنت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے, عام ذہنوں میں لعنت کا مفہوم گالی ہے, وہ گالی کو لعنت کہتے ہیں, جبکہ گالی سزاوار ہے ہی نہیں. حتیٰ شیطان کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے, کیونکہ گالی دینا بدزبانی ہے اور بدزبانی, گالی دینا قبیح چیز ہے, بری بات ہے, اور مومن سے کوئی بری بات سرزد نہیں ہوتی. تو لان کو گالی سمجھنا, لان ایک الگ چیز ہے. لان کس کو کہتے ہیں؟ لان اللہ سے یہ دعا کرنا جس کے بارے میں, جس پر لعنت آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کرنا کہ فلاں شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, یعنی اللہ کی رحمت اس کو نصیب نہ ہو, یہ لعنت ہے. لعنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں گالی دینا, گالی دینا لعنت نہیں ہے. لعنت دعا ہے. کس بات کی دعا؟ اس بات کی دعا کہ فلاں شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. لعن اللہ, لعن اللہ علیک, تجھ پر لعنت ہو. کیا مطلب تجھ پر لعنت ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا. اللہ کی رحمت تیرے شامل حال نہ ہو. اور خدا کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہے. اور انسان کی زندگی جو ٹکی ہوئی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان اپنی زندگی بسر کر سک رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جو مفاہیم آسان ہوتے ہیں ان کا ڈیفینیشن اتنا مشکل ہوتا ہے. سخت چیز کو ڈیفائن کرنا آسان ہوتا ہے، آسان چیز کو ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے. اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ نور ایک آسان مفہوم ہے، سب کے لیے معلوم ہے کہ نور کیا چیز ہے، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ نور کو ڈیفائن کرو وہ اس کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے، نور کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نور نور ہے، نور نور کو کہتے یا نور روشنی کو کہتے، جبکہ روشنی نور کا ترجمہ ہے اردو میں یا فارسی میں. تو آسان چیزوں کا ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے، مشکل چیزوں کو ڈیفائن کرنا آسان ہوتا ہے. رحمت ہمارے ہر ایک کی زبان پر ہے، سب لوگ رحمت کا لفظ جانتے ہیں، فلاں شخص پر اللہ رحمت کرے، لیکن آپ پوچھ لیں رحمت کہتے کس کو ہیں تو رحمت رحمت ہے، رحمت اللہ کی مہربانی، اللہ کا رحم، یہ ہے رحمت. جبکہ رحمت کہتے کس چیز کو ہے؟ رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، وہ نعمت جو انسان کی ضرورت ہے اس کو رحمت کہتے ہیں. ہر نعمت کو بھی رحمت نہیں کہتے، وہ نعمت جو انسان کی ضرورت ہے. مثلا ایک شخص بھوکا ہے، بھوکے کی ضرورت دو روٹیاں ہیں، اگر دو روٹیاں بھوکے شخص کو مل جائے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے. دو روٹیاں بھوکے شخص کو مل جائے، دو روٹیاں اس کی ضرورت ہے، وہ دو روٹیاں اس کے لیے نعمت ہے اور ضرورت بھی ہے، تو وہ نعمت جو انسان کی ضرورت ہو وہ انسان کے لیے رحمت ہے. رحمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وبال ہے. رحمت کی ضد، رحمت کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ وبال ہے. وبال نقمت جس کو کہتے ہیں ہم، نعمت کے مقابلے میں جو چیز ہے نقمت. ایک شخص کو فقط دو روٹیوں کی ضرورت ہے، اس کو 200 روٹیاں دے دی جائیں، دو کھا لیا جو اس کے لیے ضرورت تھی، یہ 198 روٹیاں کیا کرے گا؟ یہ وبال ہے اس کے لیے، اس کو کہاں لے جائے گا؟ یہ بوجھ ہے اس کے لیے، اس کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، اب ان روٹیوں کی حفاظت کرنا پڑے گا. تو رحمت کیا ہے؟ رحمت وہ نعمت ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ جو چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ رحمت ہمیشہ کثرت میں ہو. رحمت ہو کہتے ہیں نا ہم، کثرت سے رحمت نازل ہو رہی تھی، تو کثرت کا رحمت ہونا ضروری نہیں ہے، رحمت کا کثرت ہونا ضروری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس کی ضرورت دو ہی روٹیاں تھی، لیکن آپ نے 200 روٹیاں دے دی، دو روٹیاں اس کی ضرورت پوری کر دی، 198 روٹیاں جو بچ گئی اس کے لیے وبال ہے، بوجھ ہے اس کے لیے. تو رحمت کیا ہے؟ رحمت وہ نعمت ہے جو انسان کی ضرورت ہے. لیکن فضول چیزیں جو ہیں، فضول چیزوں کو ہم رحمت نہیں کہتے، انہیں وبال کہتے ہیں، نقمت. وہ مال جو آپ کی ضرورت ہے، وہ مال جو ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن وہ مال جو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ اس مال کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، وہ ہمارے لیے وبال ہے، بوجھ ہے. کیونکہ اس مال کو آپ کو حفاظت کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو اس مال کو اس مال کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، تو وہ مال ہمارے لیے وبال ہے، بوجھ ہے ہمارے لیے. بوجھ کیوں ہے؟ یعنی کثرت سے مال کا ہونا بھی رحمت نہیں ہے. مال اسی حد تک رحمت ہے جس حد تک آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ وبال ہے. وبال یعنی آپ کو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ، یعنی آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اس کو تلف ہونے سے بچانا ہے. تو وبال کیا کرتا؟ رحمت انسان کے لیے آسانی فراہم کرتی، وبال انسان کو زحمت میں ڈال دیتا. وہ مال جو انسان کی ضرورت ہے وہ رحمت ہے، لیکن وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ وبال ہے، انسان کو زحمت میں ڈال دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور رحمت کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ رحمت وہ نعمت ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچاتی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اس مقصد تک پہنچاتی ہے وہ ضرورت. اور اگر یہ ضرورتیں اللہ روک لے انسان سے تو یہی رحمت کا رک جانا ہے. رحمت کا رک جانا کیا ہے؟ انسان سے اس کی ضرورتوں کو اللہ روک لے. اور اگر ہم کسی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فلاں پر لعنت ہے، یعنی رحمت روک لی جائے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو اس کی ضرورت ہے وہ اللہ روک لے اس سے، چھین لے اس سے. اب رحمتیں حاصل کیسے کی جا سکتی ہیں؟ انسان اپنی زندگی میں رحمت کیسے حاصل کرے؟ اللہ کی رحمتیں انسان کی زندگی میں شامل حال کیسے ہو؟ تقویٰ کے ذریعے سے. اگر انسان اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی. لیکن اگر انسان تقویٰ چھوڑ دے گا، تقویٰ ترک کر دے گا، تو پھر وبال بلکہ لعنت اللہ کی اس کے شامل حال ہو جائے گی. تو لہٰذا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ الہی طرز زندگی کا نام ہے، یعنی وہ زندگی، ایسی زندگی جو اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم گزاریں، اللہ کی پسندیدہ زندگی. یعنی اللہ جیسے چاہتا ہے کہ بندہ زندگی گزارے وہی تقویٰ، تقویٰ با تقویٰ زندگی ہے، الہی تقویٰ. اور اللہ نے انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے چند قوانین، چند اصول معین کیے ہیں، دستورات ہیں. ان قوانین پر عمل کر کے، ان اصولوں کی پابندی کر کے، ان دستورات کی پابندی اگر انسان کر لے تو یہی تقویٰ ہے. البتہ یہ الہی تقویٰ ہے. الہی تقویٰ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کرے تاکہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو. اور الہی تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے بتلائے ہوئے اصول اور قوانین کی پابندی. اللہ نے جو اصول معین کر دیے ہیں ہماری زندگی کے لیے، ان اصولوں پر چلنا، ان دستورات کی پابندی کرنا، ان معیارات کو اپنانا، یہ تقویٰ ہے، الہی تقویٰ ہے. الہی تقوی کے مقابلے میں من گھڑت تقویٰ ہے. جیسا بہت سی چیزیں ہمارے پاس من گھڑت ہے. من گھڑت کون سی چیز ہے؟ وہ چیز جو خدائی معیار کے مقابلے میں بنا لی گئی ہے، اس میں الہی معیارات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، وہ من گھڑت چیز ہے. تو جہاں ہر چیز میں من گھڑت چیز ہے الہی کے مقابلے میں، وہیں پر تقویٰ کے، الہی تقویٰ کے مقابلے میں من گھڑت تقویٰ بھی ہے. وہ من گھڑت تقویٰ کیا ہے؟ وہ من گھڑت تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی کہلوا رہا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا. بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک صاحب ایک عالم دین سے ملنے گئے، وہی بول رہے ہیں، وہ عالم دین فقط سن رہے ہیں، کوئی سامنے سے جواب نہیں دیتے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے. وہ شخص جو ملنے گیا بس وہی بول رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یا تو یہ بہرے ہیں یا گونگے، یا سنائی نہیں دیتا یا بول نہیں سکتے. تو بعد میں کسی نے کہا نہیں، یہ عالم دین چپ کا روزہ رکھے ہوئے، خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے، اور خاموشی کے روزے کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں. اور مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں حضرت مریم کا خاموش رہنا. کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے بھی تو خاموشی کا روزہ رکھا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. حضرت مریم نے جو خاموشی اختیار کی تھی وہ اس لیے کہ وہ خداوند عالم کا حکم تھا کہ مریم نہیں بولیں گے، بلکہ مریم کے ذریعے سے جو معجزہ ظاہر ہوگا وہ معجزہ بولے گا. مریم پر جو تہمتیں لگی تھی کہ مریم بغیر شوہر کے کیسا اولاد والی ہو گئی، تو اب مریم کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند عالم نے جو بچہ بغیر شوہر کے مریم کو عطا کیا ہے وہ معجزہ بولے گا، مریم خاموش رہیں گی. حضرت مریم خاموش رہیں گی. تو یہ من گھڑت تقویٰ ہے، چپ کا روزہ رکھنا، خاموش بیٹھے رہنا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرنا. کیوں لوگوں سے ملتے نہیں؟ ہم متقی انسان ہیں، ہماری زندگی میں تقویٰ ہے، ہم با تقویٰ انسان ہیں، ہم سب سے نہیں ملتے. یہ من گھڑت تقویٰ ہے. خود ساختہ اللہ کا تقویٰ، الہی تقویٰ اور ہے، خود ساختہ تقویٰ اور ہے. ایک واقعہ نقل ہوا ہے ایسے ہی کہ پرانے زمانے میں، اب بھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی کا کوئی بچہ کھو گیا تو مساجد سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بچہ کھو گیا، اگر کسی کو مل جائے تو فلاں مقام پر لا کر پہنچا دے. مسجد سے اعلان ہوتا تھا، اب حال حال تک بھی ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ کام مکروہ ہے، مسجد سے کسی چیز کے کھو جانے کا اعلان کرنا یا کسی چیز کے مل جانے کا اعلان کرنا کہ فلاں صاحب کی فلاں چیز کھو گئی تھی، وہ مل گئی ہے، وہ مسجد میں رکھی ہوئی ہے، وہ آ کر لے کے جائیں، یہ مسجد سے اعلان کرنا مکروہ ہے. تو اس زمانے میں اعلان کرتے بھی تھے کہ حتیٰ بچے کے اگر کسی کا جانور بھی کھو گیا تو اعلان کرتے تھے کہ فلاں کی بکری کھو گئی ہے، کسی کو مل گئی تو لا کے مسجد میں پہنچا دیجئے، اعلان ہوتا تھا پرانے زمانے میں. تو جہاں مساجد میں اعلان ہوتا تھا، مجالس میں بھی لوگ اعلان کرتے تھے، کسی چیز کا اعلان کرواتے تھے. خطیب جب، اب آج بھی ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھوائیے، فلاں مجلس کا اعلان کیجئے. تو ایک صاحب جب مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک صاحب نے آ کر کہا کہ آپ مجلس کے بعد اعلان کر دیجئے کہ میرا گدھا کھو گیا ہے، میرا گدھا کھو گیا ہے، جس کسی کو بھی مل گیا، مل جائے، وہ مجھ تک وہ گدھا پہنچا دے. یہ صاحب ممبر پہ چلے گئے، مجلس پڑھنا شروع کی. وہ سمجھا رہے تھے الہی تقویٰ اور خود ساختہ تقویٰ. جو ممبر پہ خطیب گئے وہ بول رہے تھے دیکھیے اللہ نے بعض چیزیں پاکیزہ رکھی ہیں، مثلا اچھا کھانا. اچھا کھانا انسان کی طبیعت کو پسند ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا کھانا، لذیذ کھانا کھائے. کون ہے معاشرے میں جو لذیذ کھانا پسند نہیں کرتا؟ تو ایک بزرگ جو اپنے آپ کو بہت باتخوا سمجھ رہے تھے، وہ ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کھڑے ہو کر کہنے لگے میں ہوں وہ، مجھے اچھا کھانا، لذیذ کھانا اچھا نہیں لگتا، میں متقی ہوں، مجھے لذیذ کھانا اچھا نہیں لگتا. پھر بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ کون شخص ہے جسے اچھے کپڑے، نئے کپڑے، اچھا لباس اچھا نہیں لگتا؟ پھر اسی بزرگ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں جو مجھے اچھے کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، بلکہ میرا جو لباس ہے وہ ٹاٹ کا ہے، ٹاٹ کا لباس میں پہنتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ کون شخص ہے جس کو خوشبو اچھی نہیں دکھتی؟ تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں، مجھے خوشبو اچھی نہیں لگتی. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون شخص تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا گدھا کھو گیا ہے؟ وہ گدھا یہی ہے جس کو اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ بنائی ہیں، طیبات، وہ طیبات کو اپنے اوپر حرام کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اچھی بنائی ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. اجتناب کرنا اور ہے، اچھی نہیں لگنا اور ہے. اللہ نے جو پاکیزہ اور طیبات چیزیں بنائی ہیں، یہ چیزیں خداوند عالم نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ یہ طیبات ہیں، ان سے استفادہ کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کرو، پاکیزہ چیزیں تمہیں بری نہیں لگنی چاہیے. اچھا کھانا اس کو برا لگتا ہے جو بیمار ہو، جس کا منہ کڑوا ہو گیا ہو، اس کو اچھا کھانا بھی دیں تو اس کو برا لگتا ہے. تو پاکیزہ چیزیں سب کو اچھی لگنی چاہیے، لیکن اجتناب ایک الگ چیز ہے. آپ اگر اجتناب کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ متقی ہیں اور دوسرے بے تقوا ہیں. جتنی اچھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، طیبات سے، پاکیزہ چیزوں سے. تو یہ من گھڑت جو تقویٰ ہے، وہ من گھڑت تقویٰ آپ ہوتے تھے ہمارے پاس بھی ایسے معاشرے میں جو مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مٹی، آج بھی ہیں ایسے، سمجھتے تھے کہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا تقوی کی علامت ہے. مٹی کے برتن میں کھانا کھانا کہاں سے تقویٰ کی علامت ہو گیا؟ ایسے کئی باتیں، مثلا دو مومنوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک شخص کو جس کو ہم متقی سمجھ رہے ہیں اس کے پاس گئے کہ بھائی آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، تو سامنے سے کہتا ہے کہ میری دونوں سے اچھی بنی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے کسی ایک کی براسی مول لوں، جبکہ یہ جان رہا ہے کہ فلاں شخص غلط ہے اور فلاں شخص صحیح ہے، لیکن غیر جانبداری اختیار کیا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے متقی ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی کی طرفداری نہیں کرے، نہ حق والے کی طرفداری کرے نہ باطل والے کی طرفداری کرے. یہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں تقوی، من گھڑت تقوی. جبکہ چاہیے کیا تھا، جب اس کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، چاہے صحیح کو صحیح کہنے میں کسی شخص کی برائی مول لینی پڑے اس کو. لیکن کرتے کیا ہیں؟ خود ساختہ تقوی کیا کہتا ہے؟ خود ساختہ تقوی کہتا ہے غیر جانبداری اختیار کیجیے، آپ کسی کو برا مت بولیے تاکہ وہ آپ کا برا ہو جائے، آپ سے برائی مول لے لے، وہ غیر جانبدار بن جائیے آپ. وہ کہتا ہے صاحب نہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں میرے بھائی ہیں، جبکہ جان رہا ہے کہ ایک غلطی پر ہے. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح. یہ بولے وہ. اور جو چیز انسان کے لیے مضر ہے، مثلا ایک شخص کو شوگر ہے بالفرض، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب آپ کوئی میٹھا نہیں کھا سکتے، اگر آپ میٹھا کھائیں گے تو شوگر آپ کی شوٹ اپ ہو جائے گی، تو آپ میٹھا مت کھائیے. تو میٹھا نہیں کھانا تقوی ہے. ڈاکٹر نے جو چیز سے منع کر دیا، میٹھا کھانے سے منع کر دیا، اب مریض کو منع کیا ہے، عام آدمی کو تو منع نہیں کیا. مجھے شوگر نہیں ہے، میں کیوں اپنے اوپر میٹھا حرام کر لوں جبکہ مجھے شوگر نہیں ہے. لیکن اگر یہی شوگر کا پیشنٹ ڈاکٹر کی بات نہ سنے، ڈاکٹر کی بات نہ سن کے میٹھا کھاتا رہے، تو یہ بے تقوی ہی ہے، یہ شخص صاحب تقوی نہیں ہے. صاحب تقوی وہ ہے جب ڈاکٹر منع کر دیا کہ اب آپ کو میٹھا نہیں کھانا ہے تو آپ کو میٹھا نہیں کھانا ہے. قرآن مجید میں سورہ جاسیہ میں ایک آیت ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. قرآن مجید میں پورا ولایت کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے، ولایت کے مراتب بیان کیے گئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں، خاص طور پر حیدرآباد کے لوگوں کے ذہنوں میں، فقط ایک ہی ولایت ہے اور وہ ہے ولایت علی. اسے اوپر کی ولایتیں ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں، بتلائی بھی نہیں گئی اور ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی اس کی. جبکہ ولایت کے مراتب ہے، سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. ولایت میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. اور جتنی ولایتیں اللہ کے نیچے ہیں وہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی ولایتیں ہیں. اگر رسول اللہ کو بھی ولایت حاصل ہے تو وہ ولایت کا دینے والا اللہ ہے، اور حضرت علی کو بھی اگر ولایت حاصل ہے تو اس ولایت کو دینے والا اللہ ہے. تو یہ کبھی اللہ کی ولایت کا ذکر ہمارے درمیان نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ولایت علی کے منکر ہے، تم ولایت اللہ کے منکر ہے. اور جو ولایت اللہ کا منکر ہے وہ تمام ولایتوں کا منکر ہے، کیونکہ تمام ولایتیں دینے والا خود خداوند عالم ہے. اور ان ولایتوں کے مرتبے ہیں، ہر ولایت کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. جیسے جو اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے مرتبے کی ولایت اور ہے، رسول اللہ کے مرتبے کی ولایت اور ہے، رسول اللہ کے ولایت کا مرتبہ اور ہے، امام کے ولایت کا مرتبہ اور ہے. یہ ایسا پورا مراتب ہے، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، ولی اللہ کی ولایت، ولی کے نائب کی ولایت. یہ پورا ولایت کا ایک مرتبہ ہے. اللہ کی ولایت کے جیسی رسول اللہ کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی ولایت سب سے اوپر ہے، اور اللہ کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت ہے تو وہ رسول اللہ کی ولایت ہے. رسول اللہ کی ولایت کے بعد اگر کسی ولایت کا مرتبہ ہے تو وہ امام کی ولایت کا مرتبہ ہے، اور امام کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت کا مرتبہ ہے تو وہ نائب امام کی ولایت کا مرتبہ ہے، جس کو ہم ان ولایتوں سے ہٹ کر ایک ولایت ہے، وہ والدین کی ولایت ہے جو بچوں پر ہے. والد اپنے بچوں کا ولی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ بعض مومن بعض مومنوں کے ولی ہیں، بعض مومن بعض مومنوں کے ولی ہیں. یہاں پر ولی یعنی سرپرست، نگہبان، باپ بچے کا ولی ہے. بچہ سامنے سے کہتا ہے کہ آپ میری زندگی میں مداخلت مت کیجیے، اللہ نے ولایت دی ہی مداخلت کرنے کے لیے، ولایت دی ہی گئی ہے باپ کو کہ باپ مداخلت کرے بچے کی زندگی میں. البتہ بیجا مداخلت کی بات نہیں ہو رہی، بعض لوگ بیجا مداخلت کر کے اچھی خاصی زندگیوں کو تباہ کر دیتے، لیکن ولایت کا مطلب ہی مداخلت کی، مداخلت کا اختیار ہے جو اللہ نے والدین کو دے رکھا ہے. ویسے بعض مومنوں کو بعض مومنوں پر ولایت دے رکھی ہے اللہ نے. جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے تو سامنے سے پہلا سوال جو کیا جاتا، آپ کون جو مجھے نیکی کی دعوت دینے والے، آپ کون جو مجھے برائی سے روکنے والے، تو میں آپ کا ولی ہوں اور یہ ولایت مجھے اللہ نے دی ہے. سورہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ میں یہ ہے کہ بعض مومن بعض مومنوں کے ولی ہیں. کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہے کہ ان کو برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح سے مومن مومن کا ولی ہے، ظالم ظالم کا ولی ہے، بعض ظالم بعض ظالموں کے ولی ہیں. بعض ظالم، یہی آیت میں یہی کہنا چاہ رہا ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بعض ظالم لوگ وہ ہیں جن کے سرپرست ظالم ہیں، جن کے نگہبان ظالم ہیں. سعودی عرب اگر ظالم ہے تو اس کا سرپرست امریکہ بھی ظالم ہے، اس کا ولی. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا ولی اللہ ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، متقیوں کا ولی جب اللہ ہے. یہ تمام ولایت، دیکھیں ولایت کو بہت، یہ ایک دم خلاصہ میں عرض کیا قرآن مجید سے، یہ قرآنی ولایت ہے. ایک دیکھیں جیسا ہر مفہوم تقویٰ، جیسا الہی تقویٰ، خود ساختہ تقویٰ، ویسے ولایت کا مفہوم بھی ایسی ہے. وہ ولایت قرآنی ولایت، رسول اللہ نے جو ولایت پیش کیا، اللہ نے جو ولایت پیش کی، وہ ولایت اور خود ساختہ ولایت، یہ دونوں ہمیشہ ہیں موجود، ہر چیز میں یہ موجود ہے. یعنی الہی معیارات اور ہمارے اپنے خود ساختہ معیارات. تو ولایت کے بارے میں جو عرض کیا یہ بالکل خلاصہ ہے. بعض ظالم ظالموں کے ولی ہیں، متقیوں کا ولی اللہ ہے. اور جس کا اللہ ولی ہو جائے، نہ اس کو دنیا میں کوئی مشکل ہے نہ آخرت میں کوئی مشکل ہے، نہ وہ دنیا کی کسی مشکل سے گھبراتا نہ آخرت میں کسی مشکل سے دو چار ہوتا. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں شامل حال نہیں ہو سکتی. اور جب اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں شامل حال نہیں ہوگی، تو لا محالہ جب رحمت شامل حال نہ ہو تو پھر لعنت شامل حال ہو جائے گی. تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور جب تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، تو ہم اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائیں گے. جس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، وہ مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے اور ہم اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وعلى ياسب الدين والايمان وكلمه الرحمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. وعلی سیدتی نساء العالمین فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم بالحق المنتظر المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, آپ حضرات کو دوسرے خطبے میں بھی اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں, 25 یعنی آج ہی کے دن 25 ربیع الاول ایک عظیم عالم دین سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی وفات کا دن ہے. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سید رضی کے بھائی ہیں, اور سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے, نہج البلاغہ کو جنہوں نے تالیف کیا ہے, جمع کیا ہے. یہ دونوں بھائیوں کی مزار, جب آپ کاظمین جاتے ہیں, کاظمین میں جب روضے سے باہر آتے ہیں تو سیدھی جانب تھوڑا سا حرکت کرنے کے بعد دونوں بھائیوں کی مزار ہے وہاں پہ, جو خلائق کی زیارت گاہ بنے ہوئے ہیں. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور سید رضی, یہ دونوں بھائیوں نے مل کر تشیع کی بڑی خدمت کی ہے. سید مرتضیٰ کی بھی کافی کتابیں مشہور ہیں, تفصیل دیکھنے کا موقع نہیں ہوا. بہرکیف یہ دونوں بھائی اساتین تشیع میں شمار ہوتے ہیں, یعنی شیعہ علماء کے ستونوں میں شمار ہے دونوں بھائیوں کا. کل کی جو تاریخ ہے 26 ربیع الاول, آیت اللہ محسن الحکیم کی برسی کا دن ہے. آیت اللہ محسن الحکیم 60 کا ابتدائی دہا اور 60 کا پورا دہا اور 70 کا ابتدائی دہا, جو مرجعیت واحدہ پوری دنیا تشیع میں تھی جن کی, وہ آیت اللہ محسن الحکیم تبائی کہ معمولاً مرجعیت ہوتی ایرانی نژاد افراد کے پاس. تو یہ پہلے عرب نژاد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں, شاید ہمارے زمانے میں, یعنی ہمارے اس نسل کے لیے یہ پہلے عرب نژاد مرجع تھے جن کی تخلید پوری دنیا میں وقت واحد میں صرف ایک مرجع کی جو تخلید ہوتی تھی وہ آیت اللہ محسن الحکیم کی ہوا کرتی تھی, جو عرب نژاد تھے. اور ایک ان کے خاندان کا ایک پورا مستقل باب ہے ان کی قربانیوں کا, خود ان کے بیٹوں کی قربانیوں کا. اور ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو شہید آیت اللہ سید باقر الحکیم, جو صدام نے جن کو عراق سے باہر کر دیا تھا, ایک بڑا عرصہ عراق سے باہر ایران میں زندگی گزارنے کے بعد پھر جب پلٹ کے تقریباً سن 2002 میں واپس ہو گئے عراق, اور پھر سن 2003 میں بم دھماکے میں شہید کر دیے گئے. یعنی ان کی برجستہ ترین اولادوں میں شہید باقر الحکیم شامل ہے. اور ہمیشہ سے ظلم سے مبارزے میں یہ خاندان پیش رہا, ظلم کے خلاف قیام کرنے میں آل حکیم ہمیشہ پیش رہے. پوری ایک مستقل کتاب ہے شہدائے آل حکیم کے نام سے, اردو میں بھی اویلیبل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں, شہدائے آل حکیم. اور پھر ایک بیٹے آیت اللہ مہدی حکیم ایک زمانے تک دبئی میں, شارجہ میں دبئی میں وہاں پہ مقیم رہے اور وہاں پر تشیع, مذہب تشیع پھیلاتے رہے. اور دو تین خود آیت اللہ حکیم کے بیٹوں میں سے دو تین شہید ہوئے ہیں, کچھ باسی فسادیوں کی جانب سے اور کچھ بعد میں, جیسے آیت اللہ شہید باقر الحکیم جو 2003 میں شہید کیے گئے, یہ شاید اس زمانے میں القاعدہ کی جانب سے یا پھر وہی باسیوں کی جانب سے آپ کو شہید کیا. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پورا خاندان علم اور مبارزے کے لیے مشہور ہے. بہت سے خاندان علمی خاندان ہیں جن کا کوئی تشیع میں قیام کی حیثیت سے وہ مشہور نہیں ہے, وہ قیام نہیں کرتے, وہ اہل قیام نہیں ہیں, وہ اہل قعود ہے, وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کا کام درس تدریس نماز پڑھانا مجلس پڑھنا اس سے زیادہ نہیں, ظالم کے خلاف آواز اٹھانا, ظالم کی حکومت کو سرنگوں کرنا, یہ ان یہ انہوں نے ذمہ داری لی نہیں اپنے اوپر یا سمجھی نہیں اس کو، یا پھر یہ کہیں کہ یہ چونکہ خطرے کا کام ہے تو کوئی خاندان جلدی خطرہ اپنے اوپر مول لینا نہیں چاہتا. لیکن حکیم خاندان وہ ہے جو شروع سے خطروں میں رہیں یہ لوگ، یعنی بڑھ کر انہوں نے قیام کیا ہے، صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے. تو ان سب کے سربراہ یا ان کے جد اعلیٰ آیت اللہ محسن الحکیم، کہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے جن کی عمریں 70, 75 یا 80 برس کی، جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں ایک بڑی تعداد آیت اللہ محسن الحکیم کی تخلید میں ہوا کرتی تھی. پھر بعد میں جب آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات ہوئی تو پھر آیت اللہ خوئی ان کی جگہ پر آئے، اور پھر 29 ربیع الاول کو آیت اللہ آقا حسین شہرودی کی وفات ہوئی، کہ جن کی ابھی اولاد موجود ہے، قم میں ان کے بیٹے موجود ہیں، شہرودی خاندان ان کی تخلید ہوتی ہے. اور پھر اسی ہفتے ماہ ربیع الثانی کا آغاز بھی ہے، یعنی ماہ ربیع الاول ختم ہو کے ماہ ربیع الثانی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اور جو دوسری طرف جو بات ہے کہ ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کچھ اعداد و شمار انہوں نے یو این او میں پیش کیے ہیں، اقوام متحدہ میں، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کا جو قتل عام شروع ہوا تھا میانمار میں، برما میں، ایک ہی مہینے میں، یعنی فساد کے ایک ہی مہینے میں، یعنی پہلے ہی مہینے میں 6,700 مسلمانوں کو قتل کیا گیا. کس کی جانب سے؟ بدھسٹوں کی جانب سے. وہ بدھسٹ جو ایک چیونٹی کو بھی مارنا ان کے پاس گناہ کبیرہ ہے، چیونٹی کو مارنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان کو کاٹ دینا گناہ کبیرہ نہیں ہے ان کے پاس، معمولی بات ہے. 6,700 لوگ، یہ ابتدائی پہلے مہینے کی بات ہے، 6,700 مسلمانوں کو، نہتے لوگوں کو. اور اسی رپورٹ میں یہ بات آئی ہے جو اقوام متحدہ میں پیش، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سخت سے سخت کارروائی میانمار کے خلاف کی جائے، اقوام متحدہ کی جانب سے، یو این او کی جانب سے، اس ملک کے خلاف، کیونکہ سرکاری دہشت گردی ہوئی ہے، یعنی عام عوام اور فوج مل کر یہ کام کیے. اور پھر عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، کہ اذیت ناک طریقے سے عورتوں کی عصمت ریزی کر کے بڑی اذیتیں دے کر ان کو قتل کیا گیا، یہ رپورٹ میں بات آئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، یہ رپورٹ میں آج ہی کے اخبار میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرکیف روہنگیا مسلمان بالآخر پھر بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آ کے دوبارہ باز آباد ہو جائیں، وہ دوبارہ ان کو جو ہے آ کے وہ اپنے راکھین اسٹیٹ، جو ان لوگوں کا جو اسٹیٹ ہے راکھین رکھائن، وہ اسٹیٹ میں دوبارہ آباد ہو جائیں. ایسے غیر محفوظ یعنی انسیکیور ماحول میں وہ جا کے دوبارہ پھر سے کیسے آباد ہو، جب تک کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ حکومت خود نہیں لیتی. سوکی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ واپس آ جائیں، ہم ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. جب یہ قتل ہو رہے تھے مسلمان، یہ نہتے مسلمان 6,700 ایک ہی مہینے میں، پہلے ہی مہینے میں، تو جب آپ کی فوج کیا کر رہی تھی؟ فوج عوام کے ساتھ مل کے ان کے حوصلے بڑھا رہی تھی. البتہ یہ بات مسلم ہے کہ جہاں پر بھی جس نے بھی جس شکل میں بھی بے گناہوں کا خون بہایا ہے، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، مذہب فرق نہیں کرتا کہ انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا یا غیر مسلمانوں کا خون بہایا، ناحق کسی نے کسی کا خون بہایا ہے تو خداوند عالم عادل ہے اور خداوند عالم ان سے انتقام لے کر رہے گا. یہ بات ثابت ہے، مرور زمان کے ساتھ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. صدام کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں، غدافی کا ہم حشر دیکھ چکے ہیں. اپنے زمانے میں کیسے مقتدر تھے صدام اور غدافی، کسی کے ذہن و حسن مبارک کا ہم حشر دیکھ چکے ہیں. کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ ان کا کوئی بال بھی بانکا کر پائے گا، لیکن اللہ نے ایسا عبرتناک انجام ان کا ہم کو دکھایا. اور ہر ظالم کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے، گرچہ ہم وہ نہ دیکھ سکیں، وہ ایک الگ شکل ہے. بہت سے لوگ صدام کے زمانے میں ظلم سہ کر ختم ہو گئے، صدام کے خاتمے کو نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے. تو عجب نہیں یہ روہنگیا مسلمانوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں، عجب نہیں کہ ہم شاید نہ ہوں، لیکن ان کا برا انجام آنے والی نسلیں دیکھیں گی، آنے والی نسلیں ان کا برا انجام دیکھیں گی، کیونکہ خداوند عالم کا قانون ہے کہ وہ کبھی بھی بے گناہ کے خون کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور بے گناہ کے خون کا خود منتقم ہو جاتا. تو پروردگار ان ظالموں کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم اور اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرما.